السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواصل. سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے. 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کا 22 رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 153 سے. اب اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آئی ہے. پچھلی آیات میں اہل ایمان سے گفتگو تھی, منافقین کا بھی ذکر تھا, اب اہل کتاب سے خطاب ہے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتارنا ہے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا. فقالوا ارنا اللہ جہرتن, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کو اعلانیہ کھلا کھلا دکھا دیجئے. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم, تو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات, پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں. فعفونا عن ذلک, پس ہم نے ان سے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری یعنی واضح غلبہ عطا فرمایا, موزاد ان کو عطا ہوئے. یہ بیانات انشاءاللہ آگے سورہ آراف میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے سوال کریں اہل کتاب. ان یہود نے تو اس سے زیادہ بھاری سوالات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم, اور ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا ان سے عہد لینے کے لیے. وقلنا لهم ادخلوا الباب السجدا, اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله, بس ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وقولہم قلوبنا غلف, اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں محفوظ ہیں, اس وجہ سے بھی لعنت کی گئی. یہ باتیں البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. بل تبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان پر لعنت کی گئی ان کے کفر کی وجہ سے اور بیوی مریم سلام علیہا پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ پیدائش بغیر والد, مگر یہود نے معاذ اللہ بیوی مریم پر بڑے گندے اور برے الزامات لگائے, اس کا ذکر کر کے اللہ فرما رہے اس وجہ سے بھی ان پر لعنت کی گئی. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی لعنت کی گئی معاذ اللہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں, معاذ اللہ. حالانکہ ہم پڑھ چکے آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. وما قتلوه وما صلبوه, نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ ان کو سولی دی. ولكن شبہ لهم, بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من, اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقینا وہ شک میں پڑے ہیں. ما لهم به من علم الا اتباع الظن, انہیں وہ پیروی نہیں, انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوه یقینا, اور انہوں نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل قتل نہیں کیا. اب تفصیل ہے اس کا حاصل یہ ہے گاسپل آف برنباس انجیل برنباس یہ اب ہمارے ہاں بھی اردو میں اس کا ترجمہ دستیاب ہے وہاں سے تفصیل ہمیں ملتی ہے اور یہ وہ بائبل کا ایک ورژن ہے یہ گاسپل کا ایک ورژن ہے جس پہ عیسائی دنیا میں پابندی لگی رہی مگر اس میں بڑی حقیقتیں بیان ہوئیں حاصل کلام یہ کہ یہود نے معاذ اللہ رومی عدالت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سزا دلوانا چاہیے کہا کہ انہوں نے تو جادو کیا یہ تو کفر کر گئے اور ان کو قتل کرنا چاہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر یہ ہوا کہ یہ پلان بنا کہ بس وہ رومی فوجی یا پولیس والے آئیں گے گویا کہ اور لے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اب ہوا یہ کہ ایک شخص نے غداری کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز میں سے تھا حوارین جنہیں کہا جاتا ہے اور بالآخر یہ ہوا کہ اس کی شکل کو بدل دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند کر لیا اب ان کو پریشانی یوں ہی کہ جس کو سولی دی شکل تو عیسیٰ جیسی ہے تو وہ بندہ کہاں چلا گیا اور اگر وہ یہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں چلے گئے یہ تفصیلات گاسپل آف برنباس سے ہمیں ملتی ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تھوڑا ذکر تفہیم القرآن میں جو ان کی تفسیر ہے اس کو ذکر کیا ہے باقی گاسپل آف برنباس وہ بہرحال مارکیٹ میں اردو میں بھی دستیاب ہے یہ نہیں کہیں گے کہ ہر بات اس میں ٹھیک ہے یہ کہیں گے قرآن سے مطابقت رکھتی ہوئی جو بات بھی ملے گی وہ درست ہوگی اس لیے کہ قرآن مہیمن بھی ہے پچھلی کتابوں کا حفاظت کرنے والا بھی اور قرآن فرقان بھی حق و باطل میں فرق کر دینے والا بھی اور قرآن مصدق بھی ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا وما قتلہ یقینا اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر یہ کہ ان پر اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا اور دوسرا ترجمہ ان کی وفات سے قبل ایمان لے آئے گا یہ دونوں ترجمے اور اس کی دونوں تشریحات ہمارے مفسرین نے فرمائی ایک حاصل یہ ہے جب بھی اہل کتاب میں سے نصارہ کی بات ہو رہی ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کو رکھ دیا جاتا ہے واضح کر دیا جاتا ہے اور دوسری تعبیر یہ کی گئی جو زیادہ قدین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے قبل بھرپور زندگی بسر کریں گے پھر ان کا وفات کا معاملہ ہوگا اس وقت جبکہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے ان کے وفات سے قبل ساری عیسائیت اسلام قبول کر لے گی یہ کرسچینٹی اسلام میں تبدیل ہو جائے گی اور عیسائی اور مسلمان یکجا ہو جائیں گے ایک جگہ پر اس کی طرف احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے تو یہ دوسری رائے کہ جو بھی اہل کتاب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان کی سیکنڈ کمنگ کے بعد جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے ان کی وفات سے قبل یہ تمام عیسائی جو ہے وہ مسلم ہو جائیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے جو کل انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کے آخر میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام نے توحید ہی کی دعوت دی تھی وہ ذکر اس مکالمے میں آئے گا انشاءاللہ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ تو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا یہ ذکر آگے میں انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں 146 میں انشاءاللہ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اب ضمن ایک بات ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام کر دے ایک تو یہ جیسے یہود کے ساتھ ہوا اور دوسرا خطرناک معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو روک دے جیسے بارش رکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے بڑے سخت یہ معاملات ہیں اللہ ہمیں رجوع الی اللہ کی توبہ کی توفیق دے حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ جو قوم زکات روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے اور اس ملک میں زکات اور عشر میں لوگ بہت ڈنڈی مارتے ہیں یہ قحط سالیاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ کے نبی نے بتایا علیہ السلام ابن ماجہ کی روایت کہ جو قوم زکات روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے اسی ملک میں جو گندم پروڈیوس کرنے والا گندم کم پڑ جاتی ہے جو چینی پروڈیوس کرنے والا ہے وہاں چینی جو ہے وہ اس کی راشننگ بجٹنگ کا معاملہ آ جاتا ہے بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں روک دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال یہود کا بیان جاری وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا گیا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا سود ہر الہامی تعلیم میں منع رہا یہودیت ہو عیسائیت ہو بالآخر یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے کتابوں کے ماننے والے تو ان کی جو اوریجنل تعلیمات تھی چاہے عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے سود منع ہے ہر ایک کے یہاں. سو مسو حتیٰ کہ ہندوؤں کی وید میں اپنشد میں بھی سود کی ممانعت ہے, ان کے ہاں جو تعلیمات ہیں ان میں بھی بیاج یعنی سود حرام ہے, منع ہے. اور اسلام نے تو منع کیا ہی کیا ہے ہر الہامی مذہب کی تعلیم میں, کیونکہ ہندوازم کو الہامی تعلیم نہیں کہہ رہے ہم, ہر الہامی مذہب کی تعلیمات میں سود کی ممانعت ملے گی. مگر یہودی ہیں جو اس وقت دنیا بھر میں سود کے دھندے کو سب سے زیادہ لے کر چل رہے ہیں. ہندو بنیا مشہور ہے, یہ یہودی بنیا مشہور ہے. فرمایا گیا وقت نہ ہو, انہیں بھی سود خوری کی وجہ سے, یہ سود لینے دینے کی وجہ سے کے حوالے سے روکا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال باطل طریقے کے پر کھانے کی وجہ سے بھی ان پر لعنت کی گئی. جب مال حرام لوگ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں, ان کے لیے تو پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا گیا. مال حرام کی نحوست اللہ دنیا میں دکھاتا ہے, کبھی بیماریوں کی شکل میں, کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں, کبھی اور مصائب کی شکل میں. یہ قرآن اگر پچھلوں کا بیان کر رہا ہے تو قصے کہانی کے طور پر نہیں, ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں قرآن سچے اہل کتاب یا اہل کتاب میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر بھی فرماتا ہے, ایسے ایک مقام اگلی آیت میں. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو مؤمن ہیں وہ اس کو مانتے ہیں جو نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, یعنی یہ وہ لوگ جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور وہ نماز قائم کرنے والے اور زکات ادا کرنے والے ہیں. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا, ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر عطا کریں گے. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ, اب رسالت کا بیان. اے نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء کی طرف. ایک بڑا علمی اور قیمتی نقطہ ہے, امام بخاری نے بھی نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ, کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر وحی نازل فرمائی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف. معروف بات ہے کہ نوح علیہ السلام پر باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی, کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا, تورات کا سنا, زبور کا سنا, انجیل کا سنا, صحیف ابراہیم, صحیف موسیٰ کا سنا, لیکن نوح علیہ السلام پر کتاب کا سنا نہیں ہوگا کبھی آپ نے. لیکن وہی اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عطا فرمائی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ حدیث کی اہمیت کی دلیل ہے کہ پیغمبروں پر کتاب کے علاوہ وحی آتی تھی, جیسے اللہ فرما رہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی جیسے کہ آپ پر وحی کی, تو کتاب کے علاوہ بھی پیغمبروں پر وحی آتی تھی, جس کو اب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور کتاب کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت اور حدیث کو بھی دلیل قرار دیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف. وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہَارُونَ وَسُلَیْمَانَ, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی گئی. وَآتَیْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَ, اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات اے نبی ہم نے آج سے بیان کیے اور ایسے بھی کہ جن کے حالات ہم نے آج سے بیان نہیں کیے. قرآن حکیم میں انبیاء کا مجموعی ذکر آتا ہے اور نام لے کر 26 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. 26 ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چارٹ پبلش ہوتا ہے انبیاء کے نام کے حوالے سے, وہ چارٹ جو ہم ہینگ کرتے ہیں اس میں 25 کا ذکر ہے. عزیر علیہ السلام کا نام اس پہ نہیں لکھا گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, برسوں سے چلا آ رہا ہے, وہ نام مس ہے. عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. تو 26 انبیاء کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا. مشہور ایک روایت کے مطابق 124,000 کے لگ بھگ انبیاء رسول کو اللہ نے بھیجا. ایمان ہمارا سب پر ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام فرمایا کوہ طور پر. تفسیرات مکی صورتوں میں آئیں گی انشاءاللہ. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور انذار کرنے والا ڈرانے والا بنا کر, تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے. بشارت کا مطلب خوشخبری دینا اطاعت قبول کرنے والوں کو, انذار کا مطلب ڈرانا اطاعت قبول نہ کرنے والوں کو. پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا؟ کل کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے, کل کوئی بہانے اللہ کے سامنے پیش نہ کرے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ کا پیغام کیا تھا اور آپ کی بندگی بھی کرنی تھی. تمام حجت کر دیا گیا تاکہ کل کوئی بہانے نہ بنائے. اب ختم نبوت کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ 14 صدیاں ہوں گی, نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. انسان یہ 14 صدیوں میں بھی آتی رہی زمین پر, ابھی بھی یہ قیامت تک رہے گی. اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہودی جہنمی ہے, عیسائی جہنمی ہے, ہندو جہنمی ہے. کل یہودی عیسائی اور ہندو نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ مجھے تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں, اللہ کس کو پوچھیں گے؟ بولیے, اللہ مجھے اور آپ کو پوچھیں گے؟ ہم دعوے دارے کے ختم نبوت کو مانتے ہیں تو بڑے آرام سے ہم فتوے تو جاری کرتے تھے, وہ بھی جہنمی, وہ بھی جہنمی, وہ بھی جہنمی. مگر بھائی یہ بھی تو سوچے کہ اگر اس سے کھڑا کر دیے سوال, اللہ مجھے تو تیرا پیغام نہیں پہنچا, تو اللہ ہم سے پوچھیں گے پھر ہمارا شر کیا ہوگا؟ یہ ہے ہماری سمت کی ذمہ داری. انفرادی سطح پر تو کرے, اجتماعی سطح پر بھی کرے, ساری انسانیت کے سامنے پیش ہو. اللہ تعالیٰ اس امت کو ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وکان اللہ عزیزا حکیم, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی, لیکن اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا وہ نازل کیا اپنے علم سے, اور اللہ کا علم علم کامل. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. قد ولوا ولالا بعیدا, یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وولموا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا, اللہ انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا صحیح راستے کی. الا طریق جہنم خالدین فیہا, مگر یہ کہ جہنم کے راستے پر اللہ لگا دے گا ان کو اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد بڑا پیارا انداز اللہ کا دعوت کا دعوت دینے کا, اہل کتاب کو بھی پکارا جا رہا ہے اور سب لوگوں کو. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, یقینا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے. فآمنوا خیرا لکم, بس ایمان لے آؤ, اسی میں تمہاری خیر ہے. یہ آخری رسول کو مانو گے تو ایمان والے قرار پاؤ گے. یہودی عیسائی ہونے پر اب نجات نہیں, آخری رسول کو مانو گے تو مومن قرار پاؤ گے. وَإِن تَكْفُرُوا, وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم نہ مانو گے اور کفر کرو گے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ ہی کے لیے بے شک جو آسمان و زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کا مطلب حد سے بڑھنا. نصارہ نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دی دے. اتنا غلو کا معاملہ, محبت پہ اتنے آگے بڑھے یہ اندھے ہوئے کہ اللہ کے برابر اللہ کے پیغمبر کو قرار دے دیا. نصارہ نے یہ بھی کیا کہ عمل میں رحمانیت اختیار کر لی, من چاہیے باتوں کو دین اختیار دین بنا لیا. یہود نے کیا کیا, دنیا پرستی میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ دین کا ہی حلیہ بگاڑ دیا, اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کر کے کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اتنی جسارت کا معاملہ. یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دین میں غلو نہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن نسائی میں, غلو سے بچو, پچھلی قومیں اس غلو یعنی حد سے بڑھنا اس کی وجہ سے ہلاک کی گئیں. اب ہمارے بھی کیا ہے, جو شاید دین میں جس مقام پر اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے. ایک بادشاہ نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ یہ میرے کپڑوں کے اوپر جو مچھر کا خون لگ گیا میری نماز ہو جائے گی؟ بزرگ بھی اللہ والے تھے اور حق والے تھے, کہا ظالم تو نے اتنی گردنیں اڑائی ہیں ان کے خون کی تجھے کوئی فکر نہیں, مچھر کے خون کی فکر ہے تجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مچھروں کو چھانتے ہو پورے پورے اوڑ نکل جاتے ہو. حافظ شریف میں ذرا کسی نوجوان کو دیکھا تیری تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی, سطر ڈھاپا ہوا اس نے. ہاں اس کو بتائیں گے پورے ادب کا تقاضا ہے کہ پورا لباس پہنو, ٹھیک ہے. اور سگا بھائی جو ہے وہ نمازی نہیں ہے, اس کی فکر ہی نہیں ہے. یہ ہے غلو. کسی نے رفع دین کر لیا, رکوع سجود میں جاتے ہوئے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئے, اور کسی نے ایک ہی مرتبہ احناف نے کیا اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئے, کسی نے ہاتھ اوپر باندھا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے, گھورنا شروع کر دیا. کسی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا اس کو گھورنا شروع کر دیا. اور اپنا باپ, اپنا بیٹا, اپنا بھائی, اپنے گھر والے نمازی نہیں پڑھ رہے. اور قرآن کہتا ہے کہ بے نمازی جہنم میں ہوگا, سورہ مدثر آیت 42-43. یہ ہے غلو. جو بات جس حد تک اس کو وہاں پر رکھو بھائی, مستحب کو مستحب کی حد تک رکھو, فرض کو فرض کی حد تک رکھو. یہ جو بگاڑ ہم نے دین میں آج پیدا کر دیا, مچھروں کو چھانتے, باندھ نکالتے اور بڑے بڑے حرام کر جاتے, بڑے بڑے حرام کر جاتے, سود کا دھندا بھی چلے, بے دھندا بھی چلے, یتیم کا مال بھی ہڑپ ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں. یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی اہل حدیث ہے, اور ان سب کے پاس پورا دین نہیں. اس ملک میں سود کا دھندا, اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے اور سارے مطمئن ہو کر بیٹھے میں ہی پورا دین دار ہوں, بس انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو شے جس مقام پر اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے, اس کے اوپر نیچے کرنے کو غلو کہا جاتا ہے. اہل کتاب کو بھی منع کیا, مجھے اور آپ کو بھی منع کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمته, بے شک مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا انداز اللہ کا بیان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے لیے. وکلمتو اللہ کا کلمہ ہے, القاها الی مریم, اس کلمے کو اللہ نے بھیجا سیدہ مریم سلام علیہا کی طرف. وروح من, اللہ اکبر, اور عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہے. اللہ اکبر, بہت پیارا لقب دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, روح اللہ. سادہ سی بات کیا ہے, بیت اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کا گھر, جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف, نہ کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے, معاذ اللہ. روح اللہ وہ روح جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی, نہ کہ کچھ اور جو عیسائیت کا عقیدہ گاڈ انکارنیشن کا, یہ ہے غلط تصور عیسائیت کا. تو اللہ کے خاص کلمے سے ان کی پیدائش اور خاص روح کا معاملہ, ورنہ تو ہر انسان میں روح پھونکی گئی مگر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرار دیا. فآمنوا باللہ ورسولی, بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثا, اور مت کہو کہ تین, یہ ٹرینیٹی تثلیث کا عقیدہ, عیسائیت کا بھونڈا عقیدہ, اس کا رد ہو رہا ہے. انتہو خیر لکم, باز آ جاؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد, بے شک وہ اللہ معبود واحد ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. آخری رکوع سورہ نساء کا, لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, مسیح علیہ السلام کو اس میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار, سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, انبیاء ہو یا فرشتے. ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر, اور جو اللہ کی بندگی سے عار کرے گا, محسوس اور تکبر کرے گا. فسيحشرهم اليه جميعا, تو اللہ ان قریب ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضلي, تو اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا اور اپنے فضل میں سے مزید انہیں عطا فرمائے گا. واما الذين استكفوا واستكبروا, اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا. فيعذبهم عذابا اليما, تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. بندہ بننے سے فرار اختیار کرنا تکبر ہے. میں اپنی چلا رہا ہوں, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری مرضی میں جو چاہوں, اٹس مائی اسٹائل, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس. اللہ اکبر کبیرہ, میں جیسے چاہوں جیوں. یہ کفریہ نعرے ہیں جو آج ہمارے پریزنٹ کیے جاتے ہیں سلوگنز کے طور پر, یہ کفریہ نعرے ہیں. اللہ کے بندے, اللہ کے بندے بنو, جھک جاؤ اس کے سامنے, یہ مطلوب تمہارا کام ہے بندے بننا. مگر جو اپنی چلائے تو وہ تو شیطان نے بھی چلائی تھی, راندہ درگاہ ہوا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا, واستکبروا, تکبر کیا, اللہ اکبر. فیعذبهم عذابا الیما, بس اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار. یا ایہا الناس, پرزور دعوت بالکل آخر میں پھر سے اہل کتاب کے لیے بھی, سب کے لیے بھی. یا ایہا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم, یقینا تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کر دی, قرآن عطا ہو گیا. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به, بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما. کل بھی ذکر آیا تھا, آج پھر آیا, اللہ کو کیسے تھامے, اللہ کی رسی کو تھام کر. سورہ آل عمران آیت نمبر 103, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی قرآن کو تھامو. تو جنہوں نے, جو اللہ پر ایمان لائے, واعتصموا به, اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل, بس ان قریب اللہ انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں. ویہدیہم الی صراط مستقیم, اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے. آخری آیت میں کلالہ کا مسئلہ آئے گا. لفظ یاد آ گیا کلالہ, لفظ یاد آ گیا کلالہ, وہ جس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو, نیچے بھی نہ ہو, ماں باپ بھی نہ اوپر ہوں اور نیچے اولاد بھی نہ ہو, صرف بہن بھائی ہوں. اور بہن بھائیوں کی تین قسمیں بتائی تھیں, ٹھیک ہے. ایک قسم کا بیان آ گیا تھا آیت نمبر 12 میں, باقی دو کا بیان اس مقام پر آئے گا. بس یہ مسئلہ ترجمے کے طور پر سامنے آ رہا ہے, تفصیل کا موقع نہ ہوگا. یستفتونک, اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں, استفتا فتوا لینا چاہتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلال, آپ فرمائیے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے, یہ فتوے کا لفظ ہے نا, اللہ تمہیں جواب دیتا ہے, اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان مرغون ہلاک لیس لہ ولد, اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اختن, اور اس کی ایک بہن ہو, فلاح نصف ما ترک, تو اس کی بہن کو ترکے کا نصف ملے گا یعنی آدھا. وہوا یریثھا ان لم یکن لہا ولد, اور اس کا وارث ہوگا اگر بہن کا انتقال ہو, اور اس کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو, یعنی یہ بھائی اس کو پورا مل جائے گا بھائی کے مقابلے میں بہن کا آدھا. فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, پھر اگر مرنے والے شخص کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس کے بھائی کے ترکے میں سے, دو تہائی دو بہنوں میں تقسیم. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر بہن بھائی مرد عورتیں مکس ہوں, معاملہ بہن بھائی بہت ہیں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا, یہ جو عام تقسیم ہے اسی کے مطابق. یہ کلالہ کون, کہ جو ماں باپ جن کے مشترک ہوں یا والد مشترک ہوں, سگے بہن بھائی یا والد مشترک ہوں ان کا حکم اس آیت میں, اور ماں مشترک ہو وہ حکم تھا آیت نمبر 12 میں. لیکن ہمارے لیے صحیح بات کیا ہے, میرے لیے بھی, میں بھی ایک عام مسلمان ہوں, جب یہ کوئی معاملہ پیش آئے علماء سے لکھ کر فتویٰ حاصل کر کے ان مسائل کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ایک سوال آ سکتا ہے کبھی, اور وہ بڑا اچھا ہوگا کہ اس کا جواب آ جائے, اتنے سارے احکامات درمیان میں اور بیان ہوئے, وراثت کا معاملہ شروع میں آ گیا تھا پھر آخر میں, اس کا ایک جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ واللہ عالم, اللہ نوز دی بیسٹ, اللہ سب سے بہترین بات جانتے ہیں, وراثت کے معاملات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک مسئلے کو سورت کے بالکل آخر میں رکھا تھا کہ پھر سے وراثت کے معاملات کی اہمیت واضح ہو, کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. ہم پڑھ چکے آیت نمبر 13-14 میں, جو ان حدود کی تابعداری کرے پاسداری کرے وہ جنت میں, اور جو ان حدود کی نافرمانی کرے وراثت کے معاملات میں ڈنڈی مارے کوتاہی کرے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ, اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ سورہ نساء کا معاملہ مکمل ہوا, اب سورہ المائدہ, یہ چوتھی طویل مدنی سورت ہے, اور گریجولی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آئے ہیں. اب سورت المائدہ ہے تکمیل شریعت کی سورت, وہ جو حجت الوداع دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا وہ آیت بھی اسی سورت میں. اسی سورت میں شریعت کے کچھ احکامات آئیں گے, شراب جوئے کے بارے میں حتمی اور آخری حکم آئے گا, کچھ عبادات کے ذیل میں احکامات بھی آئیں گے. پھر شریعت اور نفاذ شریعت پر زور دیا گیا, اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے نفاذ شریعت سے گریز اختیار کیا, اور اہل کتاب کو بیان کر کے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے شریعت کے نفاذ کا. تو سورہ مائدہ میں احکامات کا بھی بیان آئے گا, اور شریعت پر زور بھی ہے اور نفاذ شریعت کا تقاضا بھی ہے. پہلے دو رکوع میں کچھ احکامات کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدنی سورت ہے, بات واضح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. سارے معاملات کی درستی یا درستگی کے لیے ایفاء عہد لازم, اس کو پورا کرنے کا حکم. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم, تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے وہ کہ جو تمہیں سنائے جاتے ہیں, یعنی کہ مویشی جو چوپائے ہیں چرنے والے جانور وہ حلال ہیں, حرام کے نہیں کیا جو اللہ نے بتائے ہیں. کچھ کا ذکر قرآن میں جیسے کہ خنزیر وغیرہ, اور کچھ کا ذکر اللہ کے نبی کے احادیث میں ہے. درندے حلال نہیں ہیں, پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے ان کا بھی گوشت حلال نہیں, گوشت خور جانور درندے جنہیں کہتے ہیں بیسٹ وہ بھی حلال نہیں. کچھ اور تفصیلات بھی اللہ کے نبی کے احادیث میں ملتی ہیں, تو قرآن جمع سنت سے یہ حلال حرام کی تفصیلات واضح ہو کر سامنے آتی ہیں. غیر محل الصیدی وانتم حرم, مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں اور شکار کی بھی پابندی لگ جاتی ہے, اور وہ ہے خشکی کا شکار. سمندر کا شکار حلال ہے, وہ ذکر آئے گا اس سورت کی آیت نمبر 96 میں حالت احرام کے حوالے سے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو اللہ کی شعائر کو حلال نہ سمجھو. شعائر شعیرہ کی جمع ہے, شعیرہ وہ نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, اللہ کے گھر مساجد, بلکہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کی ایک مسجد کا بڑا پیارا نام رکھا. مسجد کا نام رکھا بنت کعبہ. بنت کہتے ہیں بیٹی کو, کعبہ کی بیٹی. تو اول تو اللہ کا گھر مسجد حرام میں خانہ کعبہ. یہ ساری مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر کی بیٹی ہیں اس معنی میں سمجھنے کے اعتبار سے بنت کعبہ. تو یہ مسجدیں ہیں, قرآن کے نسخے, احادیث کی کتابیں, دینی کتب کا معاملہ, دینی اداروں کا معاملہ, ہر وہ شے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو, یہ سب شاعر میں داخل. رمضان بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. اور بہرحال میں خود بھی میڈیا پر جاتا ہوں, میرا فرض ہے کہ وہاں بھی کنڈیم کروں, یہاں بھی کنڈیم کر دیتا ہوں. یہ جو کھلواڑ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہوا, یہ بھی ایک اس مہینے کی کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں گستاخی کا معاملہ ہے. ہم نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اخبارات میں اشتہار بھی چھاپے, جنگ والوں نے چھاپنے سے منع کر دیا, ایکسپریس والوں نے چھاپنے سے منع کر دیا, بقیہ چند اخبارات نے چھاپا, ایک دو اخبارات میں اور بھی چھپ جائے گا, وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی چاہیں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. بہرحال یہ اس ماہ مبارک کا احترام بھی ہم پر واجب ہے, اللہ توفیق دے. تو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو. کیا مطلب؟ ان کی حرمت کو پامال نہ کرو, ان کے تقدس کو پامال نہ کرو. ولا شعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اور نہ حرمت والے مہینوں کو حلال سمجھو, نہ نیاز کعبہ یعنی کعبے کے لیے جو قربانی کے جانور بھیجا جا رہا ہے وہ, نہ وہ قلائد وہ قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, حدود حرم میں ذبح ہوں گے, اور وہ کہ جو بیت الحرام کی طرف آنے والے ان کو بھی حلال نہ کرو. کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے چار معروف, رجب, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم. رمضان ان میں شامل نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے. رمضان ان چار حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے, ایک بات. نمبر دو, جو نیاز کعبہ یعنی قربانی جو حدود حرم میں ذبح ہوگی. نمبر تین, جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے, یہ اسی حدی کی مزید وضاحت کہ وہ پٹے ڈال دیا کرتے تھے, اس سے علامت ہو جاتی تھی کہ یہ حدود حرم میں ذبح ہوں گے, تو ان جانوروں کو تکلیف نہ پہنچانا, ان کو نقصان نہ پہنچانا. اور نمبر چار, ولا آمین البیت الحرام, اور وہ جو اللہ کے گھر کو آنے والے ہیں, عمرے کے لیے جانے والے ہوں یا حج کے لیے جانے والے ہوں, یہ حجاج ہی ہیں. ٹھیک ہے, عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے, وہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی بعد میں سورۃ توبہ میں. تو یہ جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. اب چاہے ہمارے ہاں کے ایئر لائنز ہوں یا یہاں کے ٹریول ایجنٹ ہوں یا وہاں کے معلم ہوں یا دونوں سعودی اور پاکستان کی حکومتیں ہوں, اگر یہ مہنگا کرتے ہیں, ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تو یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی غلط بات ہے. جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا اس کو نقصان نہ پہنچانا, اس کو حلال نہ کرنا. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. واذا حللتم فاصطادوا, اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو, حالت احرام میں شکار کرنے پر بھی پابندی, خشکی کے شکار پر. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا, اور کسی قوم کی دشمنی جو تمہیں روکتی تھی مسجد حرام سے اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں انہوں نے ظلم کیا اور مسلمانوں کو عمرے سے روکا, اور اس سے قبل مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا, بیت اللہ سے دور کیا. ہمیں بتایا جا رہا ہے, یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے, انہوں نے تو ظلم کیا مگر تم زیادتی نہ کرنا. وتعاون علی البر والتقوی, اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے پوری زندگی پر. خیر کا کام, نیکی کا کام جہاں کہیں بھی ہے اس میں تعاون کرو. چاہیے چند سو حضرات و خواتین یہ قرآن کی محفل میں ہیں, بہرحال کچھ نہ کچھ ہیلپ کی, مدد کی ضرورت پیش آتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح گلی محلے میں رہتے ہیں, مسئلہ کوئی پیش آ گیا تو کسی کی مدد کرتے ہیں, کرنی چاہیے. اسی طرح کلیگز ہیں ساتھ جن کے کام کر رہے ہیں, وہاں بھی مسئلہ پیش آئے گا اور اس سے اوپر جائے تو خیر کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں یہ بھی داخل کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور بدی کو مٹانا, ظلم کا خاتمہ, اس کے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, یہ پھر جائے گا نظام کی سطح تک. تو اس پورے کینوس میں, یہ پرسپیکٹو میں اس بات کو سامنے رکھو کہ نیکی تقوی جہاں ہے تعاون کرو, اور گناہ زیادتی کا معاملہ جہاں بھی ہو تعاون نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا اور عذاب دینے والا ہے. اس کے بعد حرمتوں کا بیان, یہ ذکر پہلے بھی اشارتاً آ چکا, یہاں تھوڑی وضاحت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, حرام کیا گیا تم پر مردار, چاہے حلال جانور تھا مگر مر گیا تو وہ مردار ہے، مردار کو تم کھا نہیں سکتے. اس مردار کی چند شکلوں کا بیان اس آیت میں آگے ہے. نمبر دو اور خون، نمبر تین سور کا گوشت، نمبر چار جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یہ بات البقرہ میں بھی آ چکی، تفصیل میں نہیں جا رہا. اگلی بات ہے کہ مردار کی کچھ شکلوں کا یہاں ذکر ہے. فرمایا والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ، اور جو چوٹ کھا کر مر گیا، والمتردیۃ، اور جو گر کر مر گیا، والنطیحۃ، اور جسے سینگ لگی اور مر گیا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے نے کھا لیا اور مر گیا تو وہ بھی نہیں حلال، الا ما ذکیتم، مگر جو تم نے ذبح کر لیا. چوٹ لگی ہے جانور کو مگر ابھی زندگی ہے اس میں، اور تمہارے ہاتھ آگے ذبح کر لیا حلال ہے، مگر از خود وہ مر چکا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. یہ مردار کی جن شکلوں کا بیان آیا، مگر اس کے مرنے سے قبل جبکہ حیات ہے اس میں، چوٹ لگی ہوئی ہے، سینگ لگا ہوا ہے اس کو، لیکن اس کے مرنے سے پہلے تمہارے ہاتھ ہے تمہیں ذبح کر لیا تو حلال، ادروائز وہ مر گیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاتا ہے بتوں کے حوالے سے، بتوں کے خاص مقامات پر، یا کوئی اور اس طرح کے آستانے وغیرہ بنا رکھے اور وہاں پر جا کر اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ جانور بھی حلال نہیں. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کی تقسیم، تیروں کے ذریعے تقسیم کرو. یہ جوئے اور لاٹری اس طرح کی چیزیں وہ بھی کرتے تھے، فال کے تیر استعمال کرتے تھے، اس کو بھی روکا گیا اور منع کیا گیا ہے. ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کیا مطلب کافر مایوس ہو گئے؟ مرادی کہ اب تو یہ دین پھیل گیا ہے، اب تو یہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب اس کو روکنا ممکن نہیں. فلا تخشوہم اخشون، تو ان سے نہ ڈرو، اور اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا. تین باتیں، دین مکمل فرما دیا، یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر آئی، تکمیل دین کا اعلان ختم نبوت کی طرح رسول اللہ پر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. نمبر دو، یہ دین مکمل فرما کر دے دیا گیا، تاہم یہ دین قیامت تک جانا ہے اس نے، تو نئے مسائل تو آئیں گے، تو قرآن اور سنت میں اصول عطا کر دیے گئے. آپ نے کبھی علماء سے سنا ہوگا احکام کی آیات زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ قرآن میں 500 ہیں، بس احکام کی آیات بہت زیادہ تو 500 ہیں، اور انہی 500 آیات ہی سے استنباط انفر ہوتا رہے گا احکامات کا معاملہ قیامت تک. ابھی سنت، وہاں سے اصول کا معاملہ، ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوں گے، علماء ڈسکس کریں گے، جواب دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان حکومت سرپرستی نہیں کرتی اس کام کی، تو یہ کام ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور میڈیا والوں کے لیے تو پروڈکٹ ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو شو کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ہمارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کام ہوا، کبھی جدہ میں فقہ اکیڈمی بیٹھتی ہے، کبھی ملائیشیا میں لوگ بیٹھتے ہیں، کبھی ہندوستان میں بیٹھتے ہیں. پہلے ہمارے یہاں سے عبد القدوس ہاشمی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جاتے تھے، اب مولانا تقی عثمانی صاحب جاتے ہیں، 150-250 بعد وقت 300-300 علماء پورے عالم اسلام کے جمع ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ آ گیا، کلوننگ کا ایشو آ گیا، ہیومن کلوننگ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے جدید جو مسائل ہیں اس پر ڈسکشن ہوتا ہے، مقالے پیش کیے جاتے ہیں، پبلش کیے جاتے ہیں، ایک رائے پیش کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ سارے علماء خاموش بیٹھے ہوئے، یہ کام ہوا ہے، مگر اکثر و بیشتر عربی کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں، اور نمبر دو میڈیا والوں کی ترجیحات میں شامل نہیں، نمبر تین حکومت سرپرستی کرتی نہیں، اس لیے عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو اجتہاد والا پہلو ہے مسائل کے لیے، جہاں ضرورت ہے تو مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے اہل علم یہ کام کر رہے اور کرتے رہیں گے. یوں دین مکمل ہو گیا، اصول عطا کر دیے گئے، نئے معاملات میں اصول سے رہنمائی لے کر اس معاملے کا حل پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اب میں تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا، آپ نے سنا ہوگا کہ سویڈن وغیرہ میں بڑا لمبا روزہ ہو گیا، اور ایک جگہ ایسا بھی ہوا کہ 2-2.5 دن تک سورج نکلتا رہے گا، تو اب کیا کریں گے، آپ کیسے روزہ رکھیں گے؟ علماء وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے جوابات دیے ہیں، وہ جوابات ہمارے کچھ اخبارات نے پبلش بھی کیے ہیں، مطلب یہ نیا مسئلہ آ گیا ہے. کیا 3 دن کا روزہ رکھا جائے گا؟ ممکن ہی نہیں. تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے جوابات دیے گئے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوا، اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے، اور اس پر استنباط کیا گیا، اس پر باتیں انفر کی گئی ہیں سنت سے، صحابہ کرام کے دور سے، اور علماء نے جواب دیے. یہ اطمینان رکھنا چاہیے ہمیں کہ امت بانج نہیں ہو گئی ہے، مگر بات یہ ہے کہ میڈیا کا چرچا بہت ہے، وہ اس کی ترجیحات میں شامل نہیں، اور حکمران سرپرستی نہیں کرتے، اس لیے کام سامنے آ نہیں پاتا. خیر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ فرماتے میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. اللہ نے دین نعمت کے طور پر دیا، زحمت کے طور پر نہیں. کبھی نہ کہیں یہ بڑا مشکل حکم ہے، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے، نہ. اللہ کہتے میں نے دین نعمت کے طور پر عطا کیا. نمبر تین، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. کسی اور موقع پر تفصیل آئے گی. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین. آج ہم نے اسلام کو زندگی کے چند انفرادی گوشوں میں محدود کیا، یہ ہمارا تصور ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے اسلام کو ایز اے دین، ایز اے کوڈ آف لائف، ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے نظام حیات کے طور پر تمہیں عطا کیا ہے. اور جب نظام حیات کے طور پر عطا کیا اور مکمل فرما کر عطا کیا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے. یہ فقط نمازیں ادا کر کے اور روزے رکھ کر اور قرآن پڑھ کر تراویح ادا کر کے مسلمان مطمئن نہ ہو جائیں گے اسلام پر عمل ہو گیا پورا. یہ تو اسلام کا 5% بھی نہیں ہے. جی، نماز، روزہ، تراویح، یہ اسلام کا 5% بھی نہیں ہے. اسلام تو پورا زندگی کا سارا معیار دیتا ہے، گوشہ ایک ایک گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند یہ عبادات ادا کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے ہمارا اسلام پورا ہو گیا. دس از ناٹ اسلام. اسلام آپ کو خاندانی، مجھے اور آپ کو خاندانی زندگی، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل افیئرس، گلوبل افیئرس، سب کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. دس از اسلام. بٹ اٹ از ریٹن ان دا بک آف اللہ. بس اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا کہیں ہے، اللہ کے رسول کی احادیث میں لکھا ہوا ہے، اور اسلامی کتابوں میں کہیں چھپا ہوا ہے. دس از ناٹ اسلام. یہ تو لکھا ہوا ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کا نفاذ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. تو نماز، زکات، یہ تو پلرز آف اسلام ہے، بہت قیمتی ہیں. ان پر ابھی عمارت تعمیر کرنی. حدیث کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ کتنی باتوں پر ہے؟ تو وہ پورا اسلام تو نہیں ہے نا، وہ تو بنیاد ہے. پورا اسلام کدھر ہے وہ بھائی؟ ان بنیادوں کو ہاں مضبوط کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان بنیادوں میں تو پورا دین کی عبادت، پورے دین کی عبادت قائم کرنی. ہم بنیادوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. دس از ناٹ ٹرو، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اگر جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین، کوئی اور نظام حیات اختیار کرے گا، اللہ کے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اس سے. یہ تصور رکھیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہیں یہ بھاری باتیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو پہلی مرتبہ سن لے وہ کہے گا کہ میں کہاں کے بیٹھ گیا ہوں، کس چکر میں پڑ گیا ہوں میں. بالکل صحیح جگہ بیٹھے ہیں، بالکل صحیح چکر میں پڑے، اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم اپنی ذاتی بات کو آپ کے سامنے رکھیں، اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی سے سمجھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں یقین اور تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. اس کے بعد بڑا پیارا ہمارا دین ذکر پہلے بھی آیا، جہاں مجبوری آ جائے وہاں کس قدر گنجائشیں دی گئیں. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یہ بات پہلے آ گئی نا، جان بن رہی ہے، جان جا رہی ہے، اور کچھ بچانے، جان بچانے کے لیے کچھ نہیں، حرام کے سوا تو کھا لو، جان بچانے کی حد تک کھا لو. گناہ کا ارادہ نہ ہو، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، کھا لو تاکہ جان بچ جائے تمہاری. یہ ہمارا پیارا دین ہے کہ بدلتے حالات میں حکم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یس الونا کا مادہ اوہل الحم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کل آپ فرمائیے اوہل الکم طیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیز حلال کی گئی. سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے. پاکیزہ چیزیں، وہ چیزیں جس سے تمہاری جان کو نقصان نہیں اور تمہاری روح کو نقصان نہیں ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے. اور کئی مرتبہ جو شہد جان کے لیے نقصان دے یا کبھی روح کے لیے نقصان ہوتی ہے، وہ حرام کر دی جاتی. یہ اصول ہے، تفصیل بہت ہے، لیکن بڑا پیارا جواب، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. ہاں، اب شکاری جانوروں کے بارے میں ایک ہدایت. وما علمت من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو شکار پر دوڑانے کے لیے، تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فکلوا مما امسکنا علیکم، بس اس میں سکھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں. وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو. شکاری کو، جانور کو سکھاؤ، وہ حملہ کرے، جھپٹا لگائے، جو کچھ بھی کرے، مگر چھیڑ پاڑ کر کے مار نہ دے اس جانور کو، وہ دبوچ کر رکھے تمہارے لیے. اور پھر تم اس کو لے کے ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر اس کو کھا سکتے ہو. باقی اس میں اور بھی احکامات ہیں. اب بلٹ سے فائر کریں گے تو کیا حکم ہوگا، تیر لگا کر ماریں گے کسی جانور تو کیا حکم ہوگا، وہ تفصیل آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں. وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو ذبح کے وقت. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحے کی حرمت کو حلال قرار دیا گیا, یہ تو اصولی بات ہے. مگر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے علماء کے ہاں, کیا اس وقت کے اہل کتاب ہے بھی کہ نہیں؟ وہ تو بدترین شرک میں اور بدترین دہریے پن میں مبتلا ہیں, تو احتیاط کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کوئی پریکٹسنگ جیوز ہے کوشر جن کا ذبیحہ کہلاتا ہے اور وہ اللہ کا نام لیتے باقاعدہ, وہاں تو کوئی گنجائش کا معاملہ, ورنہ عام یہودیوں کا معاملہ اور خاص طور پر نصارہ کا معاملہ وہ تو بدترین کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو احتیاط کرنے کو ہی کہتے ہمارے علماء کرام. تفصیلات علماء سے معلوم کر لیجئے. وطعامکم حل لہم, اور ان کا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو ایک تو یہ احتیاط والی بات, باقی کیا حلال ہے وہ پاکیزہ کا ذکر پہلے آ گیا, تو حلال ہی کھا سکتے, حرام شنی کھا سکتے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, اور پاک دامن مؤمن عورتیں اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے حلال ہیں. اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان, جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو, نکاح کے بندھن میں لانا مقصود ہو, محض کوئی لذت لینا اور چوری چھپے آشنائی کرنا مقصود نہ ہو. ایک بات اہل ایمان کی عورتوں سے نکاح بات سمجھ آتی, اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح یہ جائز ہے, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پابندی بھی لگائی, حکمت تھی اس میں. پھر سوال آتا ہے کہ کیا آج اہل کتاب کی عورتیں واقعی وہ اہل کتاب میں ہیں بھی کہ نہیں؟ پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ اجازت کا معاملہ تھا اس وقت دین غالب تھا, آج تو مغلوب ہیں, گڑیا گڈے کا کھیل نہیں. وہ عورت غالب آ گئی تو سارا دین گیا, ایمان گیا, بچوں کی نسل بھی تباہ, بچے بھی تباہ ہو جائیں گے. تو احتیاط اس کے اندر ہے. ہاں واقعتا کوئی پریکٹسنگ کا معاملہ ہو, اپنے ہی واقعتا تعلیمات پر قائم ہو تو بحث الگ ہے, لیکن علماء یہ فرماتے کہ اکثریت کا معاملہ کیونکہ وہ اپنے ہی مذہب پر نہیں ہے تو احتیاط ہی اس میں کی جائے گی. جائز ہونا ایک شے ہوتی ہے, فیزیبل ہونا, موضوع ہونا, مناسب ہونا یہ دوسری بات ہوتی ہے. تو اکثر علماء احتیاط کا ہی حکم دیتے ہیں. اور یہ ایک اہم بات آگی, نکاح کے بندھن میں لانا, وہ چوری چھپے آشنا اس طرح کا معاملہ نہیں. اور یہ جو ہوتا ہے کہ جا کے شادی کریں گے اور وہاں کا کارڈ ہمیں مل جائے گا اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح فارغ کر دیں گے یا پیسے دے کر یہ حرکتیں کریں گے, یہ گناہ ہے, ناجائز ہے. یہ نکاح پوری زندگی کے معاہدے کا نام ہوتا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو ایمان کا منکر ہوا اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ ہے اہم بات. تم چلے تھے نکاح کرنے کے لیے, تمہارا ایمان یہاں سے چلا گیا, دنیا بھی گئی آخرت بھی برباد ہو جائے گی, اس بات کا خیال رکھو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو ایمان کا منکر ہوا اس کا عمل ضائع ہوا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب آئیے چار رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ.